نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم و سنہ سیریز کی آٹھویں کتاب زکوٰۃ کے مسائل شروع کریں گے. اس کتاب کا انداز بھی وہی ہے جو دوسری کتابوں کا تھا کہ اس میں بھی قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو لے کر زکوٰۃ کے موضوع کو بیان کیا گیا. تھوڑی سی بات زکوٰۃ کے بارے میں, اس کی اہمیت, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کتاب کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دی ہے. اس کی حکمتیں بھی انشاءاللہ ہم پہ کھلتی جائیں گی. اگر ہم لفظ زکوٰۃ کو دیکھیں تو یہ زا کاف یا سے ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ زا کاف یا. اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی ہوتا ہے پاک کرنا, ٹو پیوریفائی. ٹو پیوریفائی, کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری, نشو نما, نرشمنٹ کے معنوں میں. تو صرف اس ایک لفظ سے ہی یہ معنی نکل آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے باقی مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے باقی مال گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. اور اصل میں دیکھا جائے تو زکوٰۃ لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل سے مال کی محبت کو بھی پاک کرتے ہیں, دل کو مال کی محبت سے بھی پاک کرتے ہیں. کیونکہ جب اپنے ہاتھ سے انسان اپنے مال میں سے کچھ نکالتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہونے لگتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ زکوٰۃ سے کتنا ہی اسلام نے خوبصورت تصور دیا. افسوس کی بات یہ کہ جب ہمارے ہاں چیزوں کو جسٹ ایک ریچول سمجھ کے ادا کیا جاتا ہے, اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی, تو بعض دفعہ وہ چیزیں پھر انسان کے لیے بوجھل بنتی ہیں. قوم ایسے 2.5% دینا بھی چبھتا ہے اور 97.5% جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی کم لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کرنے اور نہ کرنے میں, کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے اور چھوڑنے میں نقصان کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھتے رہیں گے. لفظ زکوٰۃ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 دفعہ دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ایک دفعہ کہیں کوئی کام اور وہ نہ کرے, اور جس کو آپ 82 کہیں اور وہ نہ کرے, تو پھر آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے, اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے. رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑنے سے پھر دین چھٹتا ہے, اور اس کی اہمیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی اس بات سے لگتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ دین کا ایک ریچول چھوڑنے والا, چاہے وہ نماز چھوڑے چاہے وہ زکوٰۃ چھوڑے, تو وہ پھر اسلام کی حدوں میں سے نکلنے لگتا ہے, اور ایسے شخص کو یہ احساس دلانا لازمی ہوتا ہے. قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کہا ہے. سورۃ انفال کی آیت 3 اور 4 میں آتا ہے, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یعنی یہ لوگ سچے مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, قائم کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, کیا کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں اور نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, تو بے شک ان کے اجر ان کے رب کے پاس موجود ہیں کہ ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی ہو جاتی ہے اس بندے کی کہ جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کے کفارے اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ 103 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا, کیا آپ ان سے مالوں کی زکوٰۃ لے لیں تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کر سکیں اور ان کے درجات کو بلند کروائیں؟ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ بندے کے گناہوں کو پاک کرتی ہے، گناہوں کو معاف کرواتی ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ روم کی آیت نمبر 39-39 میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، اور وہ کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسے دینے والے ہی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا اتنی دفعہ حکم دیا تاکہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر سکیں۔ اس کے برعکس بعض دفعہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پوری بک میں ہم پڑھتے جائیں گے، لیکن یہاں صرف خلاصے کے طور پہ چند باتیں کی جا رہی ہیں۔ سورۃ حمیم سجدہ کی آیت 6-7 میں آتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، دیکھیں یہاں مشرق کہا گیا ایسے لوگوں کو، کون؟ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ کفر ہے۔ تبرانی کی ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں نہیں دکھتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مال جس میں زکوٰۃ کا مال ملا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بینکرپسی اور کسی نہ کسی خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تبرانی کے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہاں پھر بارشیں نہیں ہوتی یا وہاں کی زمینیں جو ہیں وہ فصلیں اگانا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، لیکن آخرت کی سزا بڑی شدید ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ تھکائی جائے گی۔ سوچے ذرا، انہی پلیٹس کو ڈالا جائے گا جہنم میں اور ان کو گرم کیا جائے گا، اور سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہائی ٹمپریچر پہ میلٹ ہوتی ہیں چیزیں، اور اس پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، سٹیمپس کی جائیں گی اس کے اوپر، اور کہا جائے گا کہ ہاضما کنس تم لی انفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھا، لو اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو وہ مال جس پہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کو کنز کہتے ہیں، اور کنز کو قیامت کے دن استری کی طرح سے تپا کر نہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جسموں پہ لگایا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ پیشانی، پہلو اور پیٹھ، یہ تین جگہیں کیا ہیں؟ پیشانی عموماً عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مال کیوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کن چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پہلو اور پیٹھیں، یہ لگژریس لائف کی علامت ہے، کیسے لوگ اپنی زندگی کی لگژری میں اتنے انوالو ہوئے کہ ان کو اللہ کے راستے میں تھوڑا دینا بھی بڑا لگ گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے، یہ بھی بہت خوفزدہ کرتی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال جو ہے وہ گنجے سانپ کی طرح بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کو مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، انا مالک انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور ایسے جانور جن پر زکوٰۃ نہ دی گئی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ آپ سوچیں کہ جنہوں نے جانوروں پہ نہ دی ان کے جانور اس شکل میں ہوں گے، تو جنہوں نے باقی چیزوں پہ نہ دیں تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے اس دن کتنے وبال کا ذریعہ ہوں گی۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور وہ جانوروں کی طرح تھور کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے ہیں، تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں یہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، کیونکہ کافر پہ تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہ مسلمانوں کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر ابھی تک زکوٰۃ دینے دہنان سے محروم تھے یا نہیں کر سکے، تو وہ مال کل قیامت کے دن ان کے لیے کتنے بڑے خسارے کا سبب بننے والا ہے۔ اسی طرح ایک مسلم بزدار کی روایت میں آتا ہے کہ زکاة ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ اسلام مکمل ہی تب ہوتا ہے جب بندے کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہی انسان واقعی اپنے دل کو اللہ کے لیے کھلا پاتا ہے۔ لیکن جب تک ہم مال کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں تو اس وقت پھر ہمارا مال جو ہے وہ ہمیں اسلام کے کئی دوسرے کام کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں ان لوگوں سے جو جہاد کیا، جو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ زکاة نہ دیں تو مسلمان حکمران اس کے ساتھ جہاد بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہے۔ سورۃ عادیات کی آیت 8 میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سورۃ فجر کی آیت 20 میں آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اسی طرح سورۃ تغابن کی آیت 15 میں آتا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ کیا ہے کہ مال کم ہوگا؟ نہیں، بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے فقر اور تنگی کا غم نہیں رکھتا کہ میرے بعد میری امت غریب ہو جائے گی، مجھے فکر ہے کہ تم پر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ تم اسی کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ آج دیکھ لیجیے دنیا کے مسلمان ملک کتنے امیر ملک ہیں، انفرادی طور پہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ آج ہماری حکومتیں غریب ہوں گی لیکن عام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا دین غریب ہوتا ہے لیکن ہمارے عام لوگ دنیا دار بڑے امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہے۔ پھر سورۃ نون میں بھی ایک ایسا واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک ایسا شخص تھا جو بڑا نیک تھا، سخی تھا، اور اپنے باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ غریبوں کو دیتا تھا۔ لیکن جب ان کے بچوں نے یہ سوچا کہ ہم وہ بھی مال ہم ہی رکھ لیں، راتوں رات جا کے فصل کاٹ لیں گے، لیکن جب گئے تو وہ مال وہ باغ جو تھا بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس مال کو ہم بچا کر رکھتے ہیں نا، وہ مال اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کسی نہ کسی بہانے لے لیتا ہے۔ تو سورۃ نون کی آیت 31 میں ان لوگوں کی حسرت کا جملہ ہے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بے شک ہم سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو دھمکی دی وہ کیا ہے، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہے عذاب دنیا کا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو ہم سب ان باتوں کو سنتے وقت اپنا احتساب کر سکتے ہیں، دل میں مال کی محبت کتنی ہے، کیا زکاة دینے سے پچھلی زندگی میں محروم تو نہیں رہ چکی، کیا واقعی میں اپنے آپ کو مال کے ساتھ اتنا محسوس کرتی ہوں۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے تو وہ تعلیمات دی تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ سوسائٹی قائم ہو گئی کہ دینے والے زیادہ تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایسا وقت مسلمانوں کی ہسٹری میں گزر چکا کہ لوگ زکاة کا مال لے لے کر پھرتے تھے کہ کس کو دیں، کوئی تھا ہی نہیں۔ اسلام نے ایثار، محبت، دوسروں کے مال کو ہتھیانے سے روکنا، اتنے پیارے ادب اور اخلاق مسلمانوں کو سکھائے کہ جس سے مسلمان سوسائٹی میں ہمدردی، غم خواری، دوستی، ایک دوسرے سے محبت کے جذبات ہوں کہ لوگ اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کو شاید کبھی اس کے بعد دیکھا نہ ہوگا تاریخ نے، کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک پانی کا پیالہ آیا اور جس زخمی کے پاس وہ لے جایا جاتا تو وہ کہتا نہیں مجھے نہیں دو، دوسرے کو دے دو۔ اس کے کراہنے کی آواز اس کو اپنے پانی پینے سے بے نیاز کر رہی تھی، اور ہوتے ہوتے وہ کتنوں سے ہوتے ہوئے جب پہلے کے پاس آیا تو پہلا شہید ہو چکا تھا، دوسرا، تیسرا، اور سب لوگ اسی حالت میں اللہ کے پاس جا چکے۔ آج کیسے کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج ہم اپنے ہی دلوں کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت کتنا دل تنگ کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اپنی ذات پہ، اور اس پہ بھی میں کہوں گی اپنے کھانے پہ۔ ہم صرف اپنے ایک مہینے کے خرچ کو دیکھ لیں، ہم اپنے لباسوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں اور اپنے گھر کے لگژریس سامان کو دیکھ لیں، اس کے برعکس ہم اگر آپ 2.5% جس کی زکاة کی بات ہوتی ہے اس سے اوپر بھی بڑھنا مشکل لگتا ہے۔ بعض لوگ اتنے الجھن والے سوال کرتے ہیں، اس کو دیں کہ نہ دیں، ڈاؤٹ آ رہا ہے یہ زکاة قیمت میں آتا ہے کہ نہیں۔ تو میں اس وقت بڑی حیرت سے پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں ہے کتنا، 100 میں سے 250 روپے کتنے ہوں گے؟ آپ کے 100 کا نوٹ ہو چینج کروائیں، اس میں سے اگر آپ کسی کو 250 کرون دے بھی دیں تو پیچھے سے آ دیں کہ آگے؟ क्या तुमने उस 250 में से सबको देना? 997.5 तुम्हारा नहीं है? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो बात कह दी कि जिस अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि सदका व खैरात को बढ़ाएं और ज़कात का मठ मारें, ज़कात बढ़ती है तो सॉरी सदका खैरात को बढ़ाएं और सूद को ख़त्म करें। लेकिन जब सूद की ज़िंदगी आ जाती है ना, ज़िंदगी में याद रख लें, जहाँ माले हराम आ जाएगा आपके इस्तेमाल में या सूद का लेन देन आ जाएगा, तो दिल अल्लाह के रास्ते में देने के लिए घुटेगा। फिर बंदा सोच के देता है, फिर 10 दफ़ा सोचता है, फिर पुराना नोट निकालता है, फिर चेंज निकाल के फेंकता है। उस वक्त उसको इस बात का ज़रा एहसास नहीं हो रहा था कि ये चेंज अल्लाह के हाथ में जाएगा या ये पुराना नोट अल्लाह के हाथ में जाएगा। हज़रत आयशा की बात आती है कि जब दिरहम देती तो उसको खुशबू लगा लेती। किसी ने कहा कि ऐसा आप क्यों करती हैं, तो कहने लगी कि मैंने अल्लाह के नफ़ से सुना है कि जो भी तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो वो उस शख्स के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा दिरहम जब अल्लाह के हाथ में जाए तो खुशबू लगा हुआ। ये दिल के जज्बे हैं। और आप सोचें, सिर्फ अपने दिल के ऊपर हम जायज़ा लें, हम सब तो चूँकि इसको एज अ लर्निंग इस बुक को पढ़ें, लेकिन बात बार बार हमारे ऊपर आ रही है। हो सकता है इनमें से कोई भी बात अल्हम्दुलिल्लाह आप पे ना हो, लेकिन अमूमी तौर पे देखें तो माशरों में यही तो हो रहा है कि सारी चारों तरफ यही तो बातें हो रही हैं। अल्लाह के नबी का दौर तो वो था कि गरीब आ जाता था तो घर वाले खुद भूखे रह जाते थे। सूरह हशर में एक बड़ा प्यारा वाक़या आता है जिसमें एक सहाबी अपने घर के अंदर आए हुए मेहमान को खिलाने के शौक़ में घर का चिराग बुझा देते हैं और अंधेरे में हाथ चलाते रहते हैं, और मेहमान वो खाना खाता रहता है और महसूस ये करता है कि मेज़बान भी मेरे साथ खा रहा है। कैसी बातें हैं, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। खुद हाजतमंद होने के बावजूद दूसरों को अपनी ज़ात पे तरजीह देते हैं, और खसासा पता है किस भूख को कहते हैं? रोज़े की हालत में महसूस करें जब पेट अंदर अंतड़ियों को जा लगे, कई दिन की भूख होगी कि अल्लाह कहते हैं खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने माल को दूसरों पर देते हैं। ये चीज़ें समझ आती हैं कि कहाँ से ये कुछ होगा। जब दिलों में दूसरों की मोहब्बत होगी, हमें जो प्यारा होता है ना हम उस पर माल लगाते हैं। बच्चों पे प्यार है उनकी ख्वाहिशात पे लगाएंगे, हमें शादी मंगनी ब्याह से प्यार है हम लगाते हैं, हमें घरों से प्यार है हम लगाएंगे। जिसको दीन से प्यार होगा वो सोच के नहीं लगाएगा, फिर वो इस तरीके से करेगा कि जैसे उस ये चीज़ अब मेरी वो चीज़ है जितनी मेरे इस्तेमाल की है, और ये तो मेरे बोझ में आएगी। हज़रत आयशा की एक रिवायत की बात जहन में असल में आ गई थी कि एक मौके पे सदक़े का माल आया, कुछ गोश्त आया कहीं से, सदक़े का नहीं था, गोश्त आया तो आपने सारा बांट दिया और उसमें से दस्ती का एक टुकड़ा बचा लिया, ये सोच कर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद है। जब रात को आप आए तो आपने पूछा आयशा बकरी का क्या हुआ, कहने लगी सारी ख़त्म हो गई है, बस एक छोटा सा टुकड़ा आपके लिए बचा लिया कि आप इसको पसंद फरमाएंगे। तो आपने इतने खूबसूरत लफ्ज़ बोले, आपने कहा नहीं आयशा, सारी बकरी बच गई और ये एक टुकड़ा, यानी सारी बकरी बच गई और ये एक टुकड़ा जो तूने रख लिया ये रह गया, ये चला गया। मतलब ये कि ये जो मेरी ज़ात पे लगेगा इसका तो हिसाब देना पड़ेगा, और जो अल्लाह के रास्ते में चली गई वो अपनी जगह पे पहुंच गई। इसको इंसान देखे तो वाकई दिल से फिर माल की मोहब्बत निकलती है कि जहाँ मैंने जाना है मेरा माल वहीं पहुंच जाए। एक शख्स ने कहा कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, तो उसको बहुत ही अच्छा किसी ने तरीका बताया, उसने कहा कि तुम ऐसा करो अपनी मनपसंद चीज़ें अल्लाह के रास्ते में देते जाओ, अल्लाह के रास्ते में दो, फिर जहाँ इंसान की चीज़ें होती हैं तो वहाँ उसका अपना भी जाने को दिल जाता है, तो तुम्हारा माल जहाँ होगा तो तुम वहाँ पहुँचोगे। इसी को बुखल कहा गया, दिल की मोहब्बत, दिल से माल की मोहब्बत निकलती है। एक रिवायत आती है मुस्तदरक हाकिम में कि एक शख्स थे तो एक सहाबी ने किसी को बकरी की सिरी तोहफे में भेजी। अब उनके लिए बकरी ऐसी नहीं थी जैसे आज मेरे और आपके लिए कि हमारे फ्रिज और फ्रीज़र भी भरे रहते हैं, वो बेचारे तो कभी खाते थे, शिकार करते थे तो आता था, वहाँ बुचर शॉप्स नहीं थी, कोई गोश्त की दुकानें नहीं थी हलाल मीट की या दूसरी, सिर्फ शिकार के ज़रिए गोश्त आता था, और ऐसे वक्त में किसी ने सिरी भेजी होगी तो कितनी अहम चीज़ होगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने ये सोचा कि फ़लाँ मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसको भेज दी। जब दूसरे को भेजी उसने भी यही सोचा, 7 घरों के अंदर वो सिरी घूमते घूमते फिर पहले के घर में आ गई। ये होता है ईसार, ये है असल में इस्लामी माशरा, ये है अखुवत, ये है भाईचारा, हमदर्दी, ये है माल से बेनियाजी। तो ये वो चीज़ें थी जो ज़कात के निज़ाम को राइज करने के बाद थी। जिन सोसाइटीज़ में अमीर अपनी ज़कात को रोकते नहीं तो वहाँ वाकई गरीबों के दिल में अमीरों के लिए नफ़रत नहीं रहती, और एक वक्त आता है कि हर एक को सब वो मिल जाता है उसका हिस्सा। جب اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم, تو سمجھ لیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ کسی ایسے شخص کا حصہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے جس کو اس کی ضرورت سے کم ملا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پوری بک کے اندر ایسی چیزوں کو پڑھتے جائیں گے, غور کرتے رہیں گے. یاد رکھیں کہ عربی زبان میں صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ نفل. ہمارے ہاں تو لفظ صدقہ اور زکوٰۃ دو مختلف چیزیں ہیں نا, عربی میں ایسا نہیں ہوتا. صدقے کے لفظ کو بھی زکوٰۃ پہ استعمال کیا گیا ہے اور خالی زکوٰۃ کو بھی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ صدقہ نافلہ, نفل صدقہ یہ کون سے ہیں؟ جو اپنی خوشی سے دیتے ہیں, کبھی دیں, تھوڑا دیں, سارا دے دیں, کپڑا دے دیں, کھانا دے دیں, کوئی رکاوٹ نہیں, آپ اپنی خوشی سے دیتے جائیں گے. اور ایسا صدقہ بھی اتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت ہی پیاری رغبت دلائی ہمیں. مسند احمد کی روایت میں کہ صدقہ اللہ کے غضب کیے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. کون ہے جو نہیں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا؟ سبھی چاہتے ہیں نا. صدقہ دینے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن آتا ہے کہ صدقہ مومن کے اوپر سایہ بن جائے گا. قیامت کے دن جب کوئی سورج نہیں ہو, کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا, تو لوگوں کے صدقوں کی چھوٹی چھوٹی چھتریاں بن جائیں گی, جو جتنی زیادہ دینا چاہے, جو جتنی کم دینا چاہے. پھر دوسرا جو لفظ صدقے کے لیے آتا ہے نا, وہ صدقہ فرائض فرض ہوتا ہے. یعنی زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں عربی میں, لیکن فرق ہے کہ یہ فرض ہے. بس اتنا سا فرق ہے. ہمارے یہاں لفظ زکوٰۃ سے خام خواہ گھن بھی کھائی جاتی ہے, یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ زکوٰۃ ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں, وہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. بس وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نہیں دیں گے تو آپ پہ پکڑ ہوگی, فرض ہے. اور اس کی ایک خاص شرح ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھتے جائیں گے. قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت 261 میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی بات کو اتنی پیاری مثال سے ثابت کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, کہ ایک دانے کے 100 اور 100 کے پھر 700 دانے بننے لگتے ہیں. اسی طرح سورۃ تغابن کی آیت 17 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے کسی کا. پھر سورۃ آل عمران کی آیت 92 جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, کہ جو تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے, اور جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. پھر اسی طرح احادیث میں بہت ساری رغبت ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. مصیبت آ رہی ہوتی ہے, ادھر سے صدقہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کو روک دیتا ہے, ڈھال بن جاتا ہے صدقہ آپ کے لیے. پھر طبرانی کی ایک روایت ہے کہ صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا, یعنی جہنم کی آگ کو اس کی طرف آنے نہیں دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, اس لیے دل پہ کبھی بوجھ پڑے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ 2.5% تو کیا, میں تو 10% بھی دے دوں اور اپنے مال میں سے 30% بھی دے دوں تو بھی انشاءاللہ میرا مال کم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو, یعنی کوئی ننگا بدن ہے جس کا, جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم کا لباس پہنائیں گے, اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میوے کھلائیں گے, اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائیں گے. ابوداؤد اور ترمذی کی یہ روایت ہے. دل چاہتا ہے دنیا میں کتنا مہنگا پیور کپڑا نا, پیور سل کا جوڑا لیں کتنا مہنگا آتا ہے, لیکن جنت کا پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. درخت توبہ کی اندر سے نکلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے توبہ نام کا, کہ جس کی شاخوں میں سے کپڑا نکلے گا. جیسے آج بھی پیور ریشم بھی تو درخت کے پتوں سے بنتا ہے نا, کیا اس کی نرمی ہوگی, کیا خوبصورتی ہوگی, اور وہاں جنت کے لباس تیار ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں, جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا, وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی. طبرانی کی روایت ہے. یہ آخری جملہ بول کے تو اللہ کے نبی نے ہماری رعایت کر دی, کیونکہ اگر ہمیں نہ پتہ اور بھوکے رہ جائیں لوگ تو پھر تو ہمارا زیادہ ہی حال خراب ہوگا نا. تو کیا پتہ چلا کہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھوکا ہے, اس کو ضرورت ہے, پھر اگر ہم نہیں دیتے تو پھر ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہوتا ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اور یتیم, رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا سرپرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں یوں کر کے دکھائیں, یعنی ساتھ ملا کے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ بالکل دو ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بڑی انگلی اور چھوٹی کے اندر جتنا 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، یہ فرق ہوگا اس کے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت یعنی تشبیہ ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ بات دینے کا بتانے کا کتنا پیارا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک اوکیہ چاندی گھر میں رہ گئی تھی، اور مجھے بے قرار ہے کہ میں اسے خرچ کرنے سے پہلے مر نہ جاؤں۔ آپ کو اپنی موت کا ڈر آ گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب آپ کے پاس دوسروں کے کسی سے جگہ سے چاندی آئی، آپ بانٹتے رہے بانٹتے رہے، سب لوگ لے کے چلے گئے، لیکن ابھی بھی پیچھے موجود تھی اور کوئی لینے والا نہیں تھا۔ آج بھی یقین کریں، مسلمان دنیا کی سب سے دولت مند قوم بن سکتے ہیں اجتماعی طور پہ، شرط یہ کہ وہ سارے کے سارے قانون لگا دیے جائیں جو اسلام میں۔ پھر جنگ حنین کے موقع پہ 6,000 قیدی اور بہت بڑا مال غنیمت آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تب تشریف لے گئے جب سارے کا سارا مال غنیمت بٹ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا نظام کب ہوگا؟ جب اس موضوع پہ باتیں کرنے والے، درس دینے والے، پڑھنے پڑھانے والے خود مال کی محبت سے آزاد ہوں گے۔ وہ یہ حال نہ ہو جائے کہ دوسروں کو تو سنا دیں، اور اگر اپنے گھر والے ہی عمل کر لیں تو کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ایسی میں لوگوں نے مولویوں کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں نا، تو شاید مجھے تو لگتا ہے یہ بھی بات اسی کے اندر سے ہی ہوگی کہ ایک مولوی صاحب نے درس دیا نہ صدقہ خیرات پہ، بعد میں گھر آئے تو کوئی چیز گھر میں جو قیمتی تھی ملی نہ، کہا کدھر گئی، تو بیگم نے کہا کہ وہ جی میں نے آپ کے درس سے متاثر ہو کے وہ میں نے صدقہ کر دی۔ تو کہا کہ میں نے یہ درس تمہارے لیے نہیں دیا تھا، لوگوں کے لیے دیا تھا۔ اب یہ میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن ایسی باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب بات کرنے والوں کے دل میں دین کی، اللہ کے مطلب مال کی محبت رہے، اس کو اگر ہم نہ کریں تو دوسروں کو پھر ہم کیسے رغبت دے سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی مدد کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ واقعات تو بے شمار ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے دوران نہ صرف یہ کہ خود کو زکوٰۃ کے مسائل سننے سمجھنے کے لیے تیار کرنا ہے، بلکہ اپنے دل سے مال کی محبت کو کھرچنا ہے، ساتھ محاسبہ بھی کرنا ہے۔ پچھلی زندگی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، دینی پڑے گی۔ اگر ابھی تک مال کی محبت میں دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ باقیوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کلاس روم میں بیٹھے لوگ ہیں نا، اس وقت اپنی فکر کریں، اپنا جائزہ، اپنی باتیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مثالیں قائم ہوں گی کہ سننے والے اور سنانے والے جب عمل کریں گے تو دوسرے لوگ خود بھی آئیں گے۔ صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا؟ اسی طرح اللہ کے نبی کی زبان سے وہ سنتے تھے تو اپنے گھروں کے گھر دے دیتے تھے۔ ابو دہدہ کی بات یاد آ گئی کہ پورا اپنا باغ دے کے آ گئے۔ آج سوچیں ہم کتنے ہیں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی اس میں ڈال کے دیکھوں کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اسلام کے لیے کچھ ضرورت ہے، یا ان کو محسوس ہوا کہ اس وقت اسلام ابتدائی سٹیجز میں، مکہ کی یہ کہانی ہے، تو اسلام یعنی ان کو ضرورت ہی مدینہ کی بات ہے، اور مدینہ بالکل نیو مسلم سٹیٹ تھی، پہلی اسلامی ریاست تھی، ابھی کوئی ریسورسز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ تو ابو دہدہ نے اپنا اپنا باغ دے دیا جس میں گھر بھی تھا۔ آج ہم کتنا سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں پہ نظریں لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا کیوں نہ کر لے۔ 600 باغ تھے، 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری دی کہ کتنے ہی باغ، کتنے ہی کھجوروں کے درخت جنت میں ابو دہدہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یقین آ جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم بینک میں اپنے چیکس ڈلواتے ہیں نا، یا کسی بھی طور طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، مجھے یہاں کا نہیں پتہ، بینک کو منی جاتی ہے نا، کس امید پہ جاتی ہے؟ کہ جب جائیں گے لینے مل جائے گی، رات کو جائیں، دن کو جائیں، کوئی اے ٹی ایم مشینیں ہوں گی، کوئی چیک کریں گے دیں گے۔ حالانکہ اس کے بھی ریسٹرکشنز ہیں، کچھ خاص اماؤنٹ سے زیادہ نہیں دیتے، امریکہ میں لمٹ ہوتی ہے، پھر آپ کو بڑے نوٹ نہیں دیتے، پھر سنڈیز کو شاید بند ہوتا ہے۔ ڈپازٹ تو آپ رات چلتے لگی ہوئی، آپ امریکہ میں اگر جائیں نا تو رات چلتے چھوٹے چھوٹے ایسے انہوں نے اسپاٹس بنائے ہوئے ہیں، آپ اپنے چیکس جو آپ کے پاس ہیں سارے کسی لفافے میں کاغذ میں لپیٹیں، کچھ نہ آپ اس پہ لکھیں، نہ گن سکیں، نہ کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کے لیے یہ کام، آپ اس کے اندر ڈراپ کریں، آپ کو سلپ ملتی ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ خود ڈپازٹ میں بھیجتے ہیں کہ جی آپ کے اتنے تھے، ہم نے آپ کے بینک میں ڈال دی۔ غلطی سے آپ گن بھی لیں، غلطی ہوئی ہو، وہ فوراً دیتے ہیں، لینے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، لیکن جب آپ کو کچھ نکلوانا ہوتا ہے تو اس کی ریسٹرکشنز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کتنا اعتبار ہے، جو مینونا بالغیب ہے نا کہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں دینا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب نظر نہیں آ رہا ہوتا. نہیں کہاں دے گا اللہ, ایسی گم نہ ہو جائیے, ایسی ہاتھ سے دے کے چلا نہ جو. صحابہ کو یقین تھا, حضرت ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لیا یقین تھا. حضرت عثمان نے 9 دفعہ غالباً 100 اونٹ دیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ. یقین تھا. دینا آسان ہو جاتا ہے جب بندے کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا لے کر رکھے گا بھی نہیں. اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ایک گورنر تھے سعید بن عامر, حضرت عمر کے دور خلافت میں خمس جو شام کا ایک صوبہ اس کے گورنر تھے. یہ ماہانہ تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید کر باقی رقم صدقہ کر دیتے. آج تو ہماری پوری نہ پڑے. ہاں تو یہ بات ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے دل میں لانی ہے. ہر سبق کو سننے کے بعد چپکے سے اپنا جائزہ لے لیا کریے گا کہ میں کہاں کھڑی ہوں, میرے دل میں کتنی محبت ہے مال کی اور کس طرح کی, اور میں اللہ کے راستے میں کیا کرنے کی نیت رکھتی ہوں اور اس کے راستے کی کیا رکاوٹیں ہیں. تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکیں.